ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنه الله على شدكم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر سامعین، قابل احترام بزرگوں، محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے. اور جمعۃ المبارک کا مبارک اور عظیم دن ہے. پانچ اگست انیس سو انانوے کو میں آپ حضرات سے جمعہ کے اجتماع میں مخاطب ہوں. تاریخ اسلام میں بہت ساری عظیم اور مقتدر شخصیات گزری، جنہوں نے ایسے عظیم کارہا نمایاں سر انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک نسل انسانی کے لیے عموماً اور ملت اسلامیہ کے لیے خصوصاً قابل تقلید نمونہ رہیں گے. اقوام عالم کی تاریخ کو اگر پڑھا جائے تو ایک چیز کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہر قوم اپنے قومی ہیرو کا صرف احترام ہی نہیں کرتی بلکہ اس کی شخصیت کو منوانے کے لیے ہر ممکنہ ہتھیار استعمال کر. اور یہ حقیقت کافی حد تک ہر ذی فہم ذی ہوش اور سمجھدار آدمی پر واضح ہے. کہ قومیں ہمیشہ اپنی ان شخصیات کو یاد رکھتی ہیں جنہیں اس قوم میں ہیرو کا مقام حاصل. اور یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ اگر کسی قوم کا قومی تشخص ختم کرنا ہو تو تو اس کے لیے دشمن کا پہلا حملہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اس قوم کے وہ شخص، اس قوم کی وہ شخصیات ختم کر دی جائیں جنہیں اس قوم کے ہیرو ہونے کا مقام حاصل رہا ہے، یہ جن شخصیات سے اس قوم کی تاریخ وابستہ رہی ہے، یہ وہ حقائق ہیں جو ہر اس شخص پر واضح ہیں جس نے کسی بھی حد تک تاریخ اقوام کا یا تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے. جنہیں تاریخی مطالعہ نہیں ہے یا وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے یا اس کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں، ان سے متعلقہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جن لوگوں کو یا جن حضرات اس موضوع کے ساتھ یا اس عنوان کے ساتھ دلچسپی ہے اور وہ تاریخی مطالعہ رکھتے ہیں، وہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے ہر حرف کی تائید کریں گے. قومی تشخص یا قوموں کا تعارف ہمیشہ اس قوم کی قیادت کی وجہ سے ہوا ہے. بہتر قیادت قومی وقار کا سبب بنتی ہے، بری قیادت قومی وقار کو تباہ و برباد کرتی ہے. بہتر قیادت قومی مطالبات کو منوانے اور قومی مقاصد حاصل کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے، بلکہ قربانی دے کر بھی وہ اس قومی تشخص کو برقرار رکھتا ہے. اور بری قیادت قوموں کو ذلت رسوائی کے عمیق گڑھے میں دھکیل دے. جس عمیق گڑھے سے پھر قوم نکل نہیں سکتی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلم امہ کی قیادت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مطہر ہاتھوں میں آئی. قرآن و سنت اور تاریخ اسلام اس بات کی شہادت دیتے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور آپ کے انتقال پر ملال کے بعد یہ بات واضح ہے کہ وزندار قیادت چاہیے تھی، جو قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے مقدس پودے کو پھلنے پھولنے کے مواقع فراہم کرے، نہ یہ کہ اس پودے کی جڑیں اکھیڑ پھینکے۔ چنانچہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی قیادت جن ہاتھوں میں آئی ہے وہ ہاتھ اگرچہ معصوم نہیں تھے، کیونکہ معصوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس شخصیات ہوتے ہیں، لیکن وہ ہاتھ وزندار ہاتھ ضرور تھے۔ انہوں نے مسلم امہ کی قیادت انہی شرائط پر اور انہی راہوں پر چل کر کی ہے جو راہیں یا جو شرائط پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین اور طے کر دیے تھے۔ انہی راہوں پر اور انہی شرائط کے مطابق امت کی قیادت کرنے کے لیے ہمارے پاس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات کے لیے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سند موجود ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہم صرف عقیدت ہی میں آ کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں امت کی قیادت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد قیادت خود ان کے سپرد کر گئے۔ اور ان کی ضمانت فراہم کر گئے، ان کی اہلیت کو بیان کر گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا لفظ جو اپنے باپ کی قیادت کے لیے استعمال کیا ہے، جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے، وہ یہ ہے اللہم لا تجتمع امتی علی ضلالہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی پر، غلط اقدامات پر، غلط راہوں پر کبھی بھی اتفاق نہیں کرے گی۔ یعنی ایسا تو ہوگا کہ کچھ لوگ غلط راہ اختیار کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ میری امت کے سارے لوگ غلط راہ پہ چل پڑے اور صحیح راہ پہ چلنے والا کوئی بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ تواتر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جسے ہر زمانہ میں کثیر تعداد لوگوں کی بیان کرتی ہو اسے تواتر کہا جاتا ہے، اور تواتر کا انکار اسی طرح کفر ہوتا ہے جس طرح اللہ، رسول اور قرآن کا انکار کفر ہوتا ہے. تواتر کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو چیز یا جو حقیقت امت میں تواتر کے ساتھ آئی ہو، اس حقیقت کو ماننا ضروری ہوتا ہے اور اس کے انکار کفر ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہ ہو، یہ ارشاد آپ کا تواتر کے ساتھ ہر صدی میں، ہر زمانے میں امت میں موجود رہا ہے اور آج بھی موجود ہے. آج کے اس ارشاد گرامی نے اس حقیقت کو طے کر دیا ہے کہ آج کی ریلت کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آج کی پوری جماعت غلط راہ پہ چل جائے، آپ کی ریلت کے بعد آپ کی امت جو اس دھرتی پر موجود تھی وہ امت اصحاب رسول تھی. اس وقت امت اصحاب رسول ہی کا نام تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کسی بھی زمانہ میں گمراہی پہ جمع نہیں ہو. یعنی اگر میری امت کے کچھ لوگ غلط کاری یا غلط راہ پہ چل جائیں گے تو وہاں ایک طبقہ ایسا لازمن رہے گا جو صحیح راہ پر، صحیح لینوں پر اور صحیح دین پہ قائم ہوگا تاکہ حجت پوری رہے قوم پر. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ عذر کر سکے کہ یا اللہ، نبوت کا دروازہ بھی بند تھا اور سچ کہنے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو پھر میں اس راہ پہ کیسے چلتا کہ جو راہ راہ مستقیم تھی اور جو صراط مستقیم تھا میں اس پہ کیسے چل سکتا تھا جب مجھے صحیح لین بتلانے والا کوئی تھا ہی نہ، رسول آئے نہ آنے اور نہ ہی کوئی بتلانے والا تھا، تو پھر میں صحیح لین پہ کیسے چلتا. یہ ایک بہت بڑا عذر ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی زمانہ اس امت میں ایسا آ جائے کہ سچ کہنے والا کوئی نہ ہو اور سارے کے سارے لوگ غلط راہ پہ چل رہے ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا ناممکنات میں سے. بلکہ دوسرے لفظوں میں سمجھیے، ختم نبوت کا مفہوم یہی ہے. اسی وجہ سے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے کہ آپ کے بعد رسول کی اب ضرورت نہیں رہی، دین مکمل کر دیا گیا، جو رب العالمین اتارنا چاہتے تھے وہ اتار دیے اور سب سے بڑا رسول بھیج دیے. اب سب سے بڑے رسول بھیجنے کے بعد پھر اور کسی رسول کو بھیجنا اس کی بڑائی کا انکار تصور کیا جاتا. رہی یہ بات کہ امت اگر غلط کاری میں مبتلا ہو جائے تو اسے صحیح لین کون دے، رسول تو نہیں آئے، تو صحیح راستہ پہ کیسے چلے. تو اس کے لیے یہ اہتمام کر دیا گیا ہے کہ امت کا ایک طبقہ صراط مستقیم پر رہے گا تا قیامت رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. پہلی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب رسول تھے اور آپ نے یہ ضمانت دی ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ حق پر رہے گا، ساری کی ساری امت گمراہ نہیں ہوگی. چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد پہلا مسئلہ جو امت کے سامنے پیش ہوا ہے وہ مسئلہ آپ کی جانشینی اور آپ کی خلافت کا تھا. اس مسئلے پر وقتی طور کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف مہاجرین و انصار کے مابین ہوا. مہاجرین اپنا استحقاق جتلاتے تھے اور انصار اپنا استحقاق جتلاتے تھے. ہر دو نے اپنے اپنے حق میں دلائل دیے کہ کس کا استحقاق بنتا. فریقین کے دلائل کے بعد, فریقین کی باتیں سننے کے بعد اس نزاع اور اس اختلاف کو اتفاق کی صورت میں بدلنے والی شخصیت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کا وہ خطاب ہے جو آپ نے سقیفہ بنو سعدہ میں مہاجرین و انصار کے عظیم اجتماع میں کیا. اہل سنت پر یہ حقیقت ہمیشہ منقع اور واضح رہنی چاہیے کہ سقیفہ بنو سعدہ میں اصحاب رسول نے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیا ہے. تفصیل کا وقت نہیں, میں آگے چلنا چاہتا ہوں. مہاجرین نے اپنے حق میں بڑے دلائل دیے تھے, انصار نے بھی اپنے حق میں بڑے دلائل پیش کیے تھے استحقاق کے لیے کہ جانشین رسول ہم ہیں, ہم میں سے کوئی ایک پیغمبر کا جانشین ہونا چاہیے. اپنا اپنا وہ استحقاق بتلا رہے. اور ایک بات چلتے ہوئے یہ بھی کہتا جاؤں کہ استحقاق میں انہوں نے نمبر اول پر جو چیز رکھی ہے وہ دینی خدمت رکھی, پیغمبر کی جانشینی کے لیے, رسالت مآب کا خلیفہ بننے کے لیے. جس چیز کو انہوں نے نمبر ون پہ رکھا ہے وہ دینی خدمت. مہاجرین یہ کہتے تھے ہم نے رسول کا اس وقت ساتھ دیا ہے جب پوری دنیا دشمن تھی, اور انصار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کا اس وقت ساتھ دیا ہے اور ان کے ساتھیوں کا اس وقت ساتھ دیا ہے جب انہیں گھر سے نکال دیا گیا تھا. گویا فریقین اپنی دینی خدمت پیش کر رہے تھے, دینی خدمت. اس سے یہ سبق میرے اور آپ کے لیے حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے آپ کو قیادت کے لیے پیش کرتا ہے تو اسے نمبر اول پر اپنی دینی خدمات کو پیش کرنا چاہیے کہ میں نے دین کی کیا خدمت کی. یہ ماس میری یہ سوچ نہیں بلکہ حقیقت کہ مہاجرین و انصار کے مابین جو نزاع سقیفہ بنو سعدہ میں پیغمبر کی جانشینی پر ہوا ہے اس میں ہر ایک نے اپنی دینی خدمات کو نمبر اول پہ رکھا. تو دینی خدمات کو پیش کر کے اگر کوئی شخص قیادت کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ حق بجانے کا. دلائل تو ہر کوئی دے سکتا ہے, لیکن جہاں تک بنیادی طور پر قیادت کا مسئلہ ہے تو وہاں دینی خدمت کو پیش کرنے کا شرعی استحقاق موجود ہے, جس طرح مہاجرین و انصار نے کیا. بہرحال بحث ہر دو فریق کی جاری رہی. فریقین اپنا اپنا یہ استحقاق پیش کرتے رہے ہیں سقیفہ بن اسادہ. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد بلا تاخیر, اور چلتے ہوئے یہ حقیقت بھی عرض کرتا جاؤں کہ اصحاب رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی طے کر دیا ہے مسئلہ کہ جب قیادت دنیا چھوڑ رہی ہو تو متبادل قیادت کا انتظام اس عظیم قائد کے دفن سے پہلے کر لینا لازمی اور ضروری امر ہے, تاکہ امت یا جماعت افتراق اور انتشار کا شکار نہ بنے, اس میں پہلے ہی دن اختلاف و نزاع پیدا نہ ہو جائے. فوری اور بلا تاخیر بندوبست کرنا لازمی اور ضروری ہے. اصحاب رسول نے پہلے ہی دن یہ فیصلہ کر دیا, طے کر دیا اس حقیقت کو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی دفن کفن اور غسل تک نہیں ہوا, اصحاب رسول نے اس وقت اس مسئلے کو طے کر لیا, اور اس لیے طے کیا تھا کہ امت اختلاف اور انتشار سے بچ جائے. دشمن کے حملے سے محفوظ رہے, دشمن ملت اسلامیہ کو اچک نہ سکے, وہ میلی آنکھ تک ملت اسلامیہ کی طرف نہ اٹھا سکے. یہ پہلے ہی دن اصحاب رسول کی نگاہ میں بات تھی, اور انہوں نے اسے سقیفہ بن اسادہ میں طے کر دیا تھا. بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ سقیفہ بن اسادہ جانشینی پر اختلاف ہوا, مہاجرین کا اپنا دعوی ہے کہ ہم مستحق ہیں, انصار کا اپنا دعوی ہے کہ ہم مستحق ہیں. یہ اختلاف اور یہ نزاع اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے اپنے جانشین کا مسئلہ امت کے سپرد کیا ہے, خود طے نہیں کیا. اگر خود طے کر دیا ہوتا تو سقیفہ بن اسادہ میں یہ اختلاف نزاع ہی نہ اٹھتا. دو ہی طبقے اس وقت موجود تھے, یا مہاجرین تھے یا انصار, یا وہ تھے جو رسالت مآب کے ساتھ گھر چھوڑا ہے, یا وہ تھے کہ جنہوں نے انہیں پناہ دے کر انصار کا رتبہ حاصل کیا تھا. اور یہ دونوں سقیفہ بن اسادہ میں یہ بحث کر رہے ہیں کہ جانشین کون بنے. لہذا یہ حقیقت تو کھل کے سامنے آ گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کنایہ ضرور فرمائے, لیکن اس مسئلے کو بہرحال امت پہ چھوڑ دیا ہے, خود طے نہیں کیا. اگر خود طے کر جاتے کہ میرے بعد فلاں ہے تو اختلاف ہی نہ ہوتا, نزاع ہی نہ ہوتا, جھگڑا ہی پیدا نہ ہوتا, نہ وہ امت جھگڑا پیدا کر سکتی تھی. یہ اختلاف اس امت میں ہو رہا ہے کہ جس امت نے پیغمبر کے اشارہ ابرو پر اپنی ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے بچے چھین کر نیزوں کی انیوں پہ رکھ دیے. یہ وہ امت اختلاف کر رہی ہے. اگر ان کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہوتا کہ میرے بعد فلاں جانشین ہے, یہ کبھی اختلاف نہ کرتے, طے ہو چکی ہوتی بات. لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے بعد قیادت، اور صرف اپنے بعد ایک محدود وقت تک کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک یہ لین دے دی ہے کہ امت کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ اپنی مملکت کا سربراہ اپنی رائے کے مطابق منتخب کرنے کا استحقاق رکھتی ہے. اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلہ میں یہ اجازت نہ دے گئے ہوتے اور کہ وہ امور مملکت کو چلانے کے لیے قیامت تک کے لیے کون کون سی شخصیات لائے جو متعین ہوں، اس لیے پیغمبر نے امت کے حوالے کر دیا کہ تم نے رہنا ہے، تم نے زندگی گزارنی ہے، لہذا میرے بعد نبوت کا دروازہ تو ویسے بند ہے. تم نے میرے دین کے نفاذ کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، امور مملکت کو سنبھالنے کے لیے اور اپنی زندگی ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنی قیادت کا میرے بعد خود انتخاب کرنا ہے. پیغمبر نے خود نہیں کیا تاکہ امت ایک مصیبت اور مشکلات میں نہ گھر جائے اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو. یہ فیصلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی زندگی میں کر چھوڑا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اصحاب رسول نے اس فیصلے کے لیے سقیفہ بنو سعدہ میں میٹنگ کی کہ آپ کا جانشین کون بنے کون نہ بنے. ایک تو یہ حقیقت آپ پہ واضح رہنی چاہیے کہ آقا دو عالم نے خود اپنے جانشین کا تعین واضح لفظوں میں نہیں کیا قطعاً. دوسری بات یہ کہ آپ کی امت گمراہی پر اجتماع نہیں کر سکتی، ایک طبقہ اہل حق کا ضرور رہنا ہے. اور تیسری بات آپ کے ذہن میں یہ آ جانی چاہیے کہ کسی بھی سربراہ مملکت کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اس کے جانشین کا انتخاب فوری اور بلا تاخیر چاہیے اور اس کے دفن اور کفن سے پہلے چاہیے. اگر اس میں تاخیر ہو گئی تو وہ مملکت نہیں رہے گی، وہ علاقے نہیں رہیں گے، دشمن چاروں طرف سے چوکنا ہو رہا ہے. اور خصوصاً جس ماحول میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی ہے وہ ماحول تو وہ ماحول تھا کہ چاروں جانب سے کسی طرف سے یہودیت، کسی طرف سے عیسائیت، کسی طرف سے مشرقین عرب، کسی طرف سے داریت، کسی طرف سے کوئی اور کفری طاقت مسلم امہ کو اچکنے کے لیے تیار کھڑی تھی. اور مسلم امہ کی اس وقت کل تعداد جو تاریخ میں آئی ہے وہ مختلف روایات کے مطابق 1,24,000 نفر پہ مشتمل ہے. ایک محدود تعداد ہے امت کی جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دے کر اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں. ایک جانب کل تعداد 1,24,000 کی ہے اور مقابلے میں لاکھوں کروڑوں کفری طاقتیں موجود ہیں، اور ان تمام کفری طاقتوں کی موجودگی میں وہ مٹھی بھر اصحاب رسول پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں. کیا آپ اس حقیقت کا انکار کر دیں گے کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب جماعت تھی، صداقت پہ مبنی جماعت تھی، شرافت پہ مبنی جماعت تھی، دیانت پہ مبنی جماعت تھی، رب العالمین نے جس جماعت کے لیے حزب اللہ کا لفظ استعمال کیا تھا یہ وہی حزب اللہ تھی جس نے پوری دنیا کفر کو لوہے کے چنے چبا کر کامیاب سطرت کی ہے. کفر کانپتا رہا ہے، کفر کی سطرت میں لہتا ہی رہا ہے، کفر اپنے ایمانوں میں نہیں سو سکتا تھا. فاروق کی یلغار، صدیق کی یلغار کفر کے پاؤں سے زمین کھینچ لیا کرتی تھی. 1,24,000 نفر پہ مشتمل جماعت کوئی بڑی قوت ہے پوری دنیا کے مقابلہ میں؟ لیکن تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ اس مٹھی بھر جماعت نے دنیا فتح کی. آپ فتوحات شمار نہیں کر سکتے ہیں, آپ فتوحات کو گن نہیں سکتے. جو ان چند قدسی صفات شخصیات نے کر ڈالی, میرے عرض کرنے کا مطلب یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن گویا یہ طے کر دیا تھا کہ خلافت اور جانشینی کا مسئلہ امت کے سپرد ہے. امت جسے مناسب سمجھے گی اسے اپنا سربراہ منتخب کر لے گی. چنانچہ اسی کے مطابق شکیفہ بنو سعدہ میں یہ بحث چلی, اختلاف بھی ہوا ہے مہاجرین و انصار کا, جیسے میں نے عرض کیا ہے. اس اختلاف کو مٹانے کے لیے جس شخصیت نے اس ماحول میں سب سے پہلے تقریر کی ہے وہ شخصیت ہے کہ جس شخصیت کا آج یوم شہادت ہے, یعنی فاروق اعظم, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. آج یکم الحرام, یکم محرم الحرام ہے, اور آج کا دن فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے. ملت اسلامیہ کے اس قائد کی شہادت کا دن ہے کہ جس قائد کو انبیاء کے بعد اس دھرتی پر دوسرا درجہ حاصل ہے. انبیاء کے بعد اس دھرتی پر فاروق اعظم کو تیسرا درجہ حاصل ہے. مقام و مرتبے کے لحاظ سے دوسرا, میں نے غلط کہا, انبیاء کے بعد مرتبے کے لحاظ سے پہلا درجہ جس ذات کو حاصل ہے وہ ابوبکر ہے, اور پھر رتبے کے لحاظ سے دوسرا درجہ جس شخصیت کو حاصل ہے دھرتی پر وہ فاروق اعظم, جس کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے. یکم محرم یعنی آج کی تاریخ. میں چلتے ہوئے ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, سنیت سے یا سنیت کے ٹھیکے داروں سے, کہ آج جو یکم ہے اور فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے, آپ نے خیرات کے لیے کتنی دیگیں پکائی؟ پوری سنی قوم سے میرا ایک سوال ہے, پوری سنی قوم سے. آج کے دروازے پہ خیرات کے لیے, اشارے ثواب کے لیے دیر کیوں نہیں رکھی؟ دس محرم کو آپ کے دروازے پہ دیگیں پکتی ہیں, یکم محرم 18 ذی الحجہ کو کیوں نہیں پکتی؟ اگر حسین کی شہادت کے دن آپ نے خیرات کرنی ہے تو عثمان اور فاروق کی شہادت کے دن آپ خیرات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ تم رخت زدہ ہو, سنیت اس میں نہیں ہے, تمہارے پیروں پر رخت کھایا ہوا ہے. خیرات کرنی ہے تو بلا امتیاز اپنے تمام ان قائدین اور اکابرین کے لیے کیجئے جنہیں ملت میں ایک مقام حاصل ہے. اور یہ بات میں پوری شدت کے ساتھ آپ کے ذہنوں میں گھسیرنا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم حسین سے لاکھ درجہ بلند و بالا ہیں, کوئی شک نہیں ہے اس میں. میں نہیں کہتا شریعت کہتی ہے, میں نہیں کہتا قرآن و سنت کہتے ہیں, حسین شہید ہے, حسین مقدس ہے, حسین منزہ ہے, حسین مطہر ہے, حسین مجاہد ہے, حسین بلند ہے, حسین بالا ہے, حسین میرا ایمان کا حصہ ہے. لیکن جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے, حسین کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے, فاروق کا نمبر بہت پہلے آتا ہے. اللہ
سنت کا موقف یہ ہے کہ ہر شخصیت اس کے درجے پہ رکھا جائے, ہر شخصیت کو اس کے مقام پہ رکھا جائے. نہ آپ نے 18 ذی الحج کو قرآن خوانی کی, نہ خیرات کی دیگیں پکائی, اور نہ آج آپ نے قرآن خوانی کی ہے نہ خیرات کی دیگیں پکائی. میں پوچھتا یہ ہوں کہ آپ کو یہ امتیاز پیدا کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اگر 10 ذی الحج کو یہ سب کچھ کرنا ہے تو یکم محرم کو بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے. مجھے آپ کے 10 ذی الحج کی خیرات سے اختلاف نہیں, مجھے اختلاف آپ سے اس بات پر ہے کہ آپ نے آج کیوں نہیں کی. جھگڑا اس بات پر ہے آج کے دن کی اہمیت آپ کے دماغوں میں کیوں نہیں, جبکہ آج کے دن کا شہید وہ شہید ہے جو رتبے کے لحاظ سے حسین سے بڑا ہے, جو مرتبے کے لحاظ سے حسین سے بلند ہے, جو عظمتوں کے لحاظ سے حسین سے بلند ہے, جو مقام کے لحاظ سے حسین سے بلند ہے. سنی عقیدہ یہی ہے کسی اور کا ہو یا نہ ہو, آل سنت یہی نظریہ رکھتے, آل سنت کا یہی موقع ہے کہ فاروق اعظم کا اس دھرتی پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تیسرا درجہ ہے. پہلا درجہ ابو بکر کا, افضل البشر بعد الانبیاء, دوسرا درجہ فاروق اعظم کا. اور یہ ایک متعینہ حقیقت ہے, طے شدہ بات ہے. ثانی نے گرانی قدر وقت نہ ہونے کے باعث کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کا دن فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے. یکم محرم جو ہر سنی بچے کے ذہن میں رہنا چاہیے, اہل سنت کی یتیمی یا اہل سنت کی مظلومیت, بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ آپ کا اپنی یتیمی یا اپنی مظلومیت میں اپنا خود ہاتھ ہے, دشمن کا ہاتھ کم ہے اور آپ کا اپنا ہاتھ زیادہ ہے. اگر سنی قوم بیدار ہوتی تو آج یکم الحرام, یکم محرم الحرام کو بھی پورے ملک میں تعطیل عام ہوتی, چھٹی ہوتی, جس طرح کے 9 اور 10 ذی الحج کو چھٹی ہے آج بھی چھٹی ہوتی یکم محرم کی, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے یوم کی خاطر چھٹی ہوتی, 18 ذی الحج کو بھی چھٹی ہوتی. لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ سنی قوم نے اپنے حقوق منوانے کے لیے کبھی بھی کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا ہے اور قتل نہیں کیا ہے, قتل. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, اور اس وقت تک تم اپنے حقوق حاصل بھی نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم ایک قربانی کا جذبہ پیدا نہ کر لو. سنی ماں کے بچے کے ہاتھ میں حق کہیں آئے تو وہ مکان لے کر گلی میں نکل جائے, ہائے میرا پتر مر گیا, ساڈا کی تعلق ہے, ساڈا کی واسطہ ہے. جب تک میری سنی ماؤں کا یہ ذہن رہے گا سنیت سلیل رہے گی, اور جس دن سنی ماں کی سوچ بدل گئی دین کے لیے, مذہب کے لیے, قرآن کے لیے, سنت کے لیے, شریعت کے لیے, صحابہ امہات المومنین کی عظمتوں کے لیے بچے قربان کرنے کے جذبات جس دن میری سنی ماں کے دل میں آ گئے, وہ دن سنیت کی بلندی کا, سنیت کی فتح کا, سنیت کی کامیابی کا دن ہوگا. یہ ذہن آپ کو بدلنا پڑے گا. جب تک یہ سوچ نہیں بدلتی تو سنی ایک بہت بڑی قوم ہونے کے باوجود بھی ذلیل رہیں گے, خائب و خاسر رہیں گے, کوئی بات نہیں مانی جائے گی. جیسے کہ میں نے یہ عرض کی یکم محرم الحرام کو کیوں چھٹی نہیں, ہمیں 10 کی چھٹی سے اختلاف نہیں, ہم کہتے ہیں یکم کو بھی ہو، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے تائید کیجئے کہ ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی طے ہے کہ یہاں صرف ہاتھ کھڑا کرنے سے یہ بات نہ آج تک مانی گئی نہ آئندہ مانی جائے گی، یہ بات اس دن مانی جائے گی جس دن آپ کے یہی ہاتھ جو آج مسجد میں کھڑے ہیں کل ہتھکڑی کے لیے کھڑے ہوں. یہ اس دن بات مانی جائے گی. بھول جائیے اس بات کو کہ آپ یہاں بیٹھ کے ہاتھ کھڑے کر کے قرارداد پاس کر کے اپنے یہ مطالبہ منوا لیں گے. ایسا نہیں. فاروق اعظم وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس کی آج شہادت ہے، یہ وہ فرد واحد ہے جس نے سقیفہ بنو ساعدہ میں امت کے اختلاف کو مٹایا اور بڑی مختصر، بڑی جانے، بڑی بدندار، بڑی گرجدار اور حد درجہ دلائل سے مزین تقریر کی اور بہت مختصر. مہاجرین و انصار اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے تھے، فاروق پورے جلال کے ساتھ ٹوٹتا ہے. فاروق کی آنکھوں میں آج وہی جلال تھا جو جلال نبی کے ساتھ بیت اللہ میں نماز، پہلی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے تھا، اسی جلال کے ساتھ اٹھائے. بازو کھڑا کر کے مہاجرین و انصار کو چپ رہنے کی ہدایت کی ہے. فاروقی للکار، فاروقی لہجہ تھا، فاروقی جرأت تھی، فاروقی عظمتیں فضا میں پھیل رہی تھی. مہاجر مور بلب ہے، انصاری مور بلب ہے. فاروق پوچھتے ہیں جھگڑا مٹاؤ، بات ختم کرو، اپنے اپنے دلائل گھر میں رکھو، مجھے یہ بتلاؤ کہ جب امام الرسل سید الاولین والآخرین سرتاج النبی جین کائنات کا آخری معصوم، اللہ کا آخری رسول مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا، بیماری کی حالت میں اس دوران میں آپ کے مسلح پر کون تھا؟ آپ کے جات کی جگہ نماز کس نے پڑھائی؟ آپ کی جگہ امامت کس نے کرائی؟ مہاجر کس کے مقتدی تھے؟ انصاری کس کے مقتدی تھے؟ مختصر تقریر، لمبی چوڑی بات نہیں. انصاری اور تم بولو، سب دستبستہ ابو بکر تھے. مہاجرو تم بولو، سب دستبستہ ابو بکر تھے. فاروق نے فرمایا پھر اگرچہ پیغمبر نے زبان سے تو طے نہیں کیا کہ میرے بعد جانشین کون ہے، امت پہ چھوڑا ہے، لیکن امت کو عقل سے کام نہیں لینا چاہیے کہ اگر ابو بکر کے ماں سوا کوئی اور جانشین بن سکتا ہوتا تو پیغمبر اس دھرتی پہ رہتے ہوئے اپنے مسلح پر اسی جانشین کو کھڑا کرتا. اب جو آپ کے مسلح پہ آیا ہے جبکہ آپ یہی موجود ہیں، وہی جانشین ہے. صرف اتنا ہی نہیں، فاروق نے ایک سوال اور بھی کیا کہ صدیق نماز پڑھا رہے تھے، امام الکونین آئے ہیں، این اس وقت آئے ہیں جب جماعت کھڑی ہے، ابو بکر نماز پڑھا رہی، آقا دو عالم سطح چیرتے ہوئے آئے. توجہ کیجئے، جماعت کی حالت میں آئے، سطح چیرتے ہوئے آئے، پاؤں کی کس کس ہاتھ کی ضرورت پیش آئی، آئے کس طرح؟ ایک ہاتھ علی ابن ابی طالب کے کندھے پر، ایک ہاتھ فضل بن عباس کے کندھے پر، اس طرح معصوم پاؤں گسیٹتے ہوئے، صفے چیرتے ہوئے آئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ شاید آقا آ گئے ہیں، اور کون ہے کہ سب کھڑی ہو، صحابہ کی نماز کھڑی ہو، اور کون ہے جو درمیان میں اس طرح آئے اور یہ خسر پسر شروع ہو. احساس کر لیا کہ آقا آ گئے ہیں، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر، آہستہ آہستہ
اٹھائی احادیث کی کتب، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. ابھی پچھلی صف میں نہیں آئے، نقشہ دیکھ، 1400 پہلے مسجد نبوی کے محراب میں توڑ جا. ابھی پچھلی صف میں نہیں آئے، آقا دو عالم امام الدولین کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اشارہ کر کے منع کرتے ہیں، صدیق صف میں نہیں آنا، درمیان میں کھڑے ہو جائیے، صفیں اپنی جگہ، پیغمبر مسلح پر، صدیق درمیان میں. طے کر دیا کہ میرے بعد جانشین یہی ہے. آقا نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں، توجہ رہے، شروع سے شروع نہیں کی. ابو بکر جہاں تک تلاوت فاتحہ کی کر چکے تھے، اس سے آگے شروع کی، تصدیق کر دی کہ جتنی نماز ابو بکر پڑھا چکے ہیں وہ درست ہو گئی، میں اس سے آگے شروع کر رہا ہوں. یہ آخری نماز ہے پیغمبر کی، آخری، اس سے پہلے نہیں آئے، 17 نمازیں گزر گئی ہیں. یہ آخری نماز اس حالت میں پڑھائی، امت پیچھے کھڑی ہے، آقا مصلی پہ، صدیق درمیان میں، آقا دو عالم آہستہ اللہ اکبر کہتے ہیں، صدیق بلند آواز سے اللہ اکبر کہتا ہے. آخری نماز گویا یوں تھی، امام آقا دو عالم تھے اور مکبر صدیق اکبر تھے، اس تکبیر پہ سر جھکانے والی پوری امت تھی. اس دلیل کو فاروق نے سقیفہ بن اسادہ میں پیش کیا، بتلاؤ یہ آخری نماز آقا نے اس طرح کیوں پڑھائی تھی؟ کیا تم اس سے سبق نہیں سیکھ سکتے ہو؟ یہ مختصر تقریر ہے ابن خطاب کی، یہ مختصر تقریر ہے فاتح قیصر و کسریٰ کی، یہ مختصر تقریر ہے فاتح بیت المقدس کی، یہ مختصر خطاب ہے اس شخص کا جس نے پیغمبر کو بیت اللہ میں سب سے پہلی نماز پڑھائی ہے، یہ مختصر خطاب ہے اس عظیم قائد کا جسے پیغمبر نے غلاف کعبہ پکڑ کے لیا ہے، یہ اس شخص کی مختصر تقریر ہے. اس تقریر کے بعد دیر نہیں لگی، مہاجر اٹھے، صدیق ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے غلام ہیں. انصاری اٹھے، صدیق ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے غلام ہیں. مہاجر انصاری کوئی ایک صحابی بنے عہد قرار کے ایسا باقی نہیں رہا ہے جس نے صدیق کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے صدیق کی صداقت، امامت، تقدس، شرافت، دیانت، علم، فام، تمام تر چیزوں کو تسلیم نہ کر لیجو، ایک فرد بھی باقی نہیں بچا ہے. یہ امت کا پہلا اجتماع ہے جو صدیق کی صداقت پہ ہوا اور فاروق کی تقریر کے بعد ہوا ہے. آج اس فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے، یکم محرم الحرام ہے، سنی بچے کو یہ دن بھولنا نہیں چاہیے. زندگی باقی، تقریر باقی، ملاقات باقی.